اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج حضرت کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے. تو کچھ مجھے حضرت نے حکم فرما دیے تو چند چیزوں کا مذاکرہ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں. ایک تو جمعے کی اس مجلس میں حضرت نے یہ خطبات عارفی میں سے پڑھنا شروع کیا ہے اور اس میں سے کچھ پڑھتے ہیں. ایک بات تو حضرت ہر جمعے میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھنے کی نیت کو ایک دفعہ ٹھیک کر لیں، نیت کو صحیح کر لیں. اور یہاں بیٹھنے سے ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارے دل پاک صاف ہو جائے اس مجلس کی برکت سے، اور بزرگوں کے ملفوظات اور مواعظ ان کی باتوں کو سننے سے، اور جو تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی یاد کرنے سے، مقصود کیا ہے؟ دل بن جائے، دل سنور جائے، پاک صاف ہو جائے، اللہ کی محبت اور معرفت سے معمور ہو جائے. نفس کی جو کثافت ہے اور نفس کی جو آلائشیں ہیں اس سے پاک ہو جائے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہ حضرت ہر دفعہ میں بتاتے ہیں کہ ہم نیت کر رہے ہیں کہ اس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح ہو جائے. دوسری بات، بزرگوں کی ملفوظات میں سے اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اس ملفوظات کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، بزرگوں کی صحبت میں تاثیر ہے. حضرت تھانوی نے بھی فرمایا کہ بزرگوں کے ملفوظات یہ بزرگوں کی صحبت کا بدل ہے، یہ اس کا بدل ہے. تو اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے تاثیر سے ہمارے لیے بھی عمل کرنا آسان ہوگا. اب تھوڑا سا خطبات عارفی میں سے ہی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. یہ حضرت کا بیان جو ڈاکٹر عبدالعی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان چل رہا تھا، نماز کی حقیقت اور مصائب کا علاج، اس میں فرماتے ہیں کہ اس مضمون کے ساتھ ایک اور حقیقت پر نظر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمانے کے بعد اعمال صالحہ کی ترغیب اور تاکید فرمائی ہے، کیونکہ اعمال صالحہ ہی یعنی عبادات اور طاعات، اذکار و تسبیحات ہی روح کی خاص غذائیں ہیں، اور تمام فرائض اور واجبات میں نماز کی روح کے لیے خاص الخاص غذا ہے. چنانچہ روح کو اپنی قوت بڑھانے اور اس کو روبکار لانے کے لیے دن رات میں کم از کم 5 وقت شدید ضرورت ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ مومن کے آخری لمحات زندگی میں ایمان کے مستحضر رہنے کے لیے اور جب تک جسم میں روح باقی ہے روح کو اپنی خاص غذا حاصل کرنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے. خواہ وہ نماز اشارہ ہی سے کیوں نہ پڑھی جائے، مریض کے جانکنی کے وقت سورہ یاسین پڑھنا اور کلمہ طیبہ کی تلقین سے بھی یہی بات مترشح ہوتی ہے کہ جب تک جسم میں روح باقی ہے روح کو کلام الہی سے غذا ملتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ وصال کے وقت آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے فرمائی تھی وہ یہ تھی، الصلاح وما ملکت ایمانکم، الصلاح وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. یہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا. اس حدیث شریف سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی نماز کی تاکید فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان نماز ہی کی پابندی سے محفوظ ہے. اس کی بڑی قدر کرو. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یقین اور ایمان کامل کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر صحت اور تندرستی میں نماز کی عادت قوی ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے, تو آخر وقت میں بھی عادت عود کر آتی ہے اور نماز کسی نہ کسی طرح ادا کرنے کا تقاضا ہوتا ہے اور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف حضوری ہو جاتی ہے اور یہی ایمان کی دلیل ہے. تو خدا کے لیے نماز کی بڑی قدر کرو اور اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرو. خواہ اس وقت ابتدا میں نماز کی حقیقت اور اس کے برکات و ثمرات ہم کو محسوس نہ ہوں, مگر جن لوگوں نے نماز پابندی کے ساتھ اور اس کے تمام لوازمات ظاہری اور باطنی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالی ہے, اور ان سے پوچھو کہ نماز کیا چیز ہے, جب ان کو نماز میں خشوع اور خضوع اور حضور قلب کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ان تمام نفسانی لذتیں قابل نفرت معلوم ہوتی ہیں. واقعہ کئی دفعہ آپ حضرات نے سنا بھی ہے, علماء کرام سناتے بھی ہیں, کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ سفر میں تھا, رات کو پڑاؤ ڈالا اور حسب عادت دو صحابہ کی تشکیل ہو گئی پہرے پر. تو ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ یار تم بھی سو جاؤ, میں جاگ رہا ہوں, کوئی مسئلہ ہوا تو اٹھا دوں گا, تو ورنہ تم بھی تھکے گئے ہو آرام کر لو. وہ بھی سو گئے. اب جو خالی وقت تھا اس میں کیا کیا, فوراً سے نماز, نفل نماز شروع کر دی. اچھا یہ تین بندوں کا آ بھی رہا ہے, روایات میں آ رہا ہے کہ تین بندے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں, جن سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتے خصوصیت کے ساتھ. ایک وہ آدمی کہ سارا لشکر بھاگ گیا, میدان چھوڑ کر اکیلا کھڑا رہ گیا, تو اس نے اکیلے اللہ کے راستے میں جان دی. یہ خاص اللہ کا محبوب بندہ ہے. دوسرا وہ آدمی کہ سارے قافلے والے سفر کر کے آئے اور وہ تھکے ہارے تھے, لیٹ کر سو گئے, اور یہ تھکاوٹ کے باوجود کھڑے ہو کر نماز میں لگ گیا. تیسرا زہر سے نکل گیا, ابھی نکلا, آ جائے گا تو عرض کر دوں گا. تین آدمی اللہ کے بھائی. تو یہ صحابی نماز میں لگ گئے. اچھا اللہ کی شان, قریب میں کوئی کافر نکل آیا. اب اس نے دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, دوسرے تیر چلا, تیر لگ گیا. ابھی تیر لگ گیا تو نماز پھر بھی نہیں توڑی. اس نے تھوڑا آگے جا کے ایک اور تیر چلایا تو دوسرا تیر لگ گیا. اب جو دوسرا تیر لگا تو پھر بھی نماز نہیں توڑی. اس نے قریب آگے تیسرا تیر چلایا. اب جب تیسرا تیر چلا تو چونکہ خون زیادہ بہ چکا تھا اور ضعف بھی ہونا شروع ہو چکا تھا, تو ان کو لگا کہ یار اب لگتا ہے بندہ قریب آ گیا ہے اور کہیں باقی ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچا, تو نماز کو جلدی کر کے سلام پھر کے ساتھی کو اٹھایا. اب جب دوسرے اٹھ گئے تو وہ تو بھاگ گیا کافر. اب جب ان کو دیکھا تو حال کیا ہے, تین تیر لگے ہوئے اور خون بہہ کر پورا جو کپڑے ہیں وہ کیا ہے, خون سے آلودہ ہے. اچھا میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, فقہی اعتبار سے مولویوں سے پوچھو نا تو کیا فتویٰ دیں گے, نماز لٹانی, کیونکہ ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا. بھی خون نکلا تو امام حنیفہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا, وضو ٹوٹ گیا تو نماز کیا ہے, اب نماز میں تو دوبارہ جا کے وضو کر کے آؤ. اور اگر امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے نہیں ٹوٹا, تب بھی جب کپڑوں پر خون لگ گیا تو خون کیا ہے, ناپاک ہے, اور جب کپڑے ناپاک ہو گئے تو ناپاک کپڑوں میں تو نماز نہیں ہوگی. تو فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے, مسئلے کے اعتبار سے تو نماز مخدوش ہے, لیکن وہ صحابی نماز پڑھ. تو پوچھا ان سے کہ کیا وجہ تھی, تو کیا کہتے ہیں, سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی, دل نہیں چاہ رہا تھا. درمیان میں یہ ہے سر چیز جو حضرت بیان فرما رہے ہیں, کہ یہ جو لذت ہے نا, لذت نماز کی لذت, اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب. جو ہمارا ذکر ہے ابھی جو تھوڑی دیر بعد ہم ذکر کریں گے, اس ذکر کا مقصود یہ ہے. ہماری حضرت کئی دفعہ اس چیز کی طرف کھولتے ہیں, کئی بار کو کھولا, بلکہ ہمارے حضرت کے شیخ تھے حضرت مولانا غلام ربانی رحمہ اللہ تعالیٰ. مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے بھی حضرت اکثر اس بات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ذکر میں پھنسے ہوئے ہیں, ذکر کیا معمول کرتے جا رہے ہیں, اچھا ذکر کا مزہ آ رہا ہے تو اور ذکر, ذکر سے حاصل کیا ہونا چاہیے تھا اس کی طرف توجہ. ذکر کا حاصل کیا, یہی خشوع والی نماز, نماز مضبوط ہو جائے, نماز کی عادت پر پختہ ہو جائے, نماز کا شوق لگ جائے, نماز لمبی نماز پڑھنے کا شوق کرنا شروع کر دیں. اس چیز کا بیان فرمایا کہ نفسانی لذتیں قابل نفرت معلوم ہوتی ہیں اور دنیا ہیچ معلوم ہوتی ہے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ نماز کے ذریعہ سے تقرب الہی کے حصول, یوں بھی سمجھیے کہ جاندار مخلوق کی طرح حق تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اور دوسرے روح عطا فرمائی ہے. چنانچہ نماز کی روح تو نیت اور قلب ہے, اور قیام اور قعود نماز کا بدن ہے, اور رکوع اور سجود نماز کا سر اور ہاتھ پاؤں ہیں, اور جس قدر اذکار اور تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کی آنکھ کان وغیرہ ہیں, اور اذکار و تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت و سماعت وغیرہ ہے, اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا شڈول اور رنگ اور روغن کا درست ہونا ہے. الغرض اس طرح پر نماز کی اجزاء اور ارکان کو بحضور قلب ادا کرنے سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے, اور نماز میں نمازی کو جو تقرب حق تعالیٰ سے حاصل, جو تقرب حق تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال اس طرح سمجھو جیسے کوئی خدمت گزار یا خدمت گار اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت حسین و جمیل کنیز کا ہدیہ پیش کرے, اور اس وقت اس کو بادشاہ جیسا تقرب حاصل ہو تو گویا نماز شاہی نذرانہ ہے جو نمازی دن رات میں پانچ مرتبہ تقرب سلطانی حاصل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ہر روز پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے تو ضرور اس میں ہماری ظاہری اور باطنی فلاح اور دنیا اور آخرت کی شادمانی اور کامرانی رکھی ہوگی. چنانچہ ابتدائے اسلام میں جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو اپنا شعار بنا لیا تو تمام دنیا ان کی عزت اور وقار مغلوب ہو گئی, اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے, تاریخ اس بات پر گواہ ہے. خیر میں اس وقت مضمون کو زیادہ وضاحت نہ کر سکوں گا, بہر ہم کو اہتمام کے ساتھ نماز کا پابند ہونا چاہیے, اور نماز کی پابندی کے یہ معنی ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کی جائیں. تم جب مسجد میں نماز پڑھو گے تو وقت کی پابندی سے نماز کی عادت بھی راسخ ہو جائے گی, انشاءاللہ تعالی اس سے دین کی بھی حفاظت رہے گی اور دنیاوی فلاح بھی نصیب ہوگی. اذان میں اسی کا اعلان ہے کہ نماز کے لیے آؤ, اس وقت اگر کہیں فلاح ہے تو صرف نماز میں ہے. یہ اعلان بالکل حق ہے, جس نے اس اعلان کے بعد کسی دنیاوی مفاد کو ترجیح دی اس کو ہرگز اس میں فلاح نصیب نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نماز کی حالت میں تمام دنیاوی علائق اور مشاغل بھی منقطع ہو جاتے ہیں, خواہ اس کے دل و دماغ میں کتنی ہی پراگندگی ہو لیکن اس کا جسمانی وجود بارگاہ الہی میں شرفیاب ہوتا ہے, اور یہی شرفیابی اس کی دنیا اور آخرت کا سرمایہ اور فلاح ہے. اس کا احساس تو آنکھ بند ہونے ہی پر ہوگا. یہ بھی پنجگان نماز کی حقیقت ہے کہ ہمارے رب کریم رحمان و رحیم کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہمارے حالات پر رحم فرما کر ہمارے روزمرہ کے معاملات اور حالات کا اندازہ فرما کر ہم کو مدعو فرمایا ہے. کہ جب کبھی ہم کو کسی قسم کے مشکلات اور تفکرات درپیش ہوں اس کے لیے ان کا دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے، دن رات کے مختلف اوقات میں ہم ان کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہو جائیں، نماز کی حالت میں آ جائیں اور جو کچھ عرض اور معروضات کرنا ہو بے تکلف ان کے سامنے پیش کریں اور وہ خود ہی اپنے الفاظ کریمانہ ہم کو تلقین فرماتے ہیں، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد ایاک نستعین، ہم عاجز و بے نوا ہیں، ہماری اعانت و نصرت فرمائیے۔ جب اذرائے محبت و شفقت ہم سے اس طرح مخاطب ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے تو پھر ہم کو اپنی پوری ایمانی صلاحیت سے اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور ان کی اعانت ہمارے شامل حال رہے گی۔ آگے فرماتے یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک کتنے حالات اور معاملات اور تغیرات سے سابقہ رہتا ہے۔ فطرت ان سب کا اثر ہمارے دل و دماغ پر ہوتا ہے اور اسی حالت میں ہم کو پنج گانا نماز کا فریضہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر طبیعت ناساز ہے تو اسی اثر کے ساتھ نماز وقت پر ادا کرنا ہے، اگر خوشی یا غمی کا ماحول ہے تو اس کا بھی اثر ہے، اگر موسم کے تغیرات اثر انداز ہیں تو بھی وقت پر نماز پڑھنا ہی ہے، اگر معاملات میں افکار پریشانی اور ترددات ہیں، ادائے حقوق کے لیے تدابیر درپیش ہیں، یا اپنی یا دوسروں کی ضروریات پورا کرنا ہے، یا کسی مشاغل اور ہجوم میں شمولیت ہے اور اس کی طرف توجہ ہے، تو یہ سب باتیں نماز کی حالت میں ضرور ہم پر اثر انداز رہتی ہیں، مگر بہرحال ہم کو نماز پڑھنا ہے، بس اس کے وقت اور ارکان کی ادائیگی کا اہتمام جس قدر ممکن ہے وہ کرنا ہے، خواہ دل و دماغ کی کوئی بھی حالت ہو، انشاءاللہ تعالی نماز ادا ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ بعض زیادان کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، دنیا بھر کے خرافات میں مبتلا ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تفریحاً ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں۔ اب ٹی وی تو پیچھے رہ گیا، یہ بات تو پرانی بات ہے، اب ٹی وی کی تو اللہ معاف کرے ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ ہر انسان کی جیب میں ایک ٹی وی موجود ہے، ہر انسان کی جیب میں ٹی وی موجود ہے، ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، فضولیات اور لغویات بھی کرتے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، وعدہ شکنی بھی کرتے ہیں، اہل تعلقات سے بد معاملگی بھی ہوتی جاتی ہے، تو پھر ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ نعوذ باللہ من ذلك۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسی نماز سے کیا فائدہ، سنیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز کا جیسا چاہیے ادا ہی نہیں کرتے، پھر یہ بھی ہے کہ منکرات لغویات ترک کرنے کا ہم ارادہ نہیں کرتے، یا ان منکرات کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو وہ توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ مگر میں کہتا ہوں اور آپ خود اس کا اندازہ کر کے دیکھ لیں گے، مسلمان کو کیسی نماز پڑھتا ہو بے نمازی سے اس کی دینی حالت پھر بھی بہتر ہوگی، یہ بات طے شدہ ہے۔ تو جو آدمی کچھ نہ کرے، بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو، لیکن اگر نماز پڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ خیر کا جذبہ اس کے اندر باقی ضرور ہوگا۔ پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ کتنے گناہ کبیرہ ہیں کہ لوگ اس میں مبتلا ہیں، مگر ہم اور آپ ہیں کہ ان سے بتبع نفرت کرتے ہیں۔ پھر بہت سے ایسے گناہ ہیں جن میں ہم اور آپ نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر پھر تنبہ ہوتا ہے تو توبہ اور استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ بھی نماز ہی کی تو برکت ہے، اور یہی برکت فلاح دارین کا باعث ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہوتی، اتنے دنوں سے وظیفے پڑھ رہے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، جب نفس و شیطان غالب ہو جاتا ہے تو نماز بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اول تو عقیدہ ہی فاسد ہے، یعنی یہ سمجھنا، یہ عقیدہ، یہ تصور کہ نماز اور وظائف اس لیے ہیں کہ ان کی برکت سے ہماری دنیا میں خالص پورے ہوتے رہیں، تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں عقیدہ فاسد عقیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے، تم پر فرض ہے کہ نماز پڑھو، تم کو حکم ہے کہ دعا کرو، اس لیے ہر حال میں حکم الہی کی تعلیم تعمیل تو تم کو کرنا پڑے گی، خواہ کوئی بھی حالت ہو. جب تم نے ان کی حکم کی تعمیل کر لی، خواہ طوعاً یا کسلاً، کسلاً کا مطلب سستی کے ساتھ ہی صحیح، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت تم کو دنیا کی کسی سعادت سے محروم نہ رکھے گی. آگے اہم بات آ رہی ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صبح کی نماز نہیں بن پڑتی، آج کل تو سردی ہے نا، لیکن اب آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وقت پیچھے جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ 4:20 پر فجر کی جماعت ہوگی اور 5 نماز قضا ہو جائے گی، اور رات 9:05 پر، 9:10 پر مساجد کے اندر نماز ہوتی ہے. تو کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر گئے تو سوتے سوتے بھی کیا ہو گیا، عام طور ویسے تو فوراً بھی سو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ 10:30-11 بجا دیتے ہیں، تو 11 سو کر 3:30-4 اٹھنا، 4-5 کی نیند لے کر یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صبح کی نماز نہیں بن پڑتی، تو بھائی اس میں قصور کس کا ہے؟ جب تم رات کے 12 تک اپنی تفریحات اور لغویات مشغول رہو گے تو پھر صبح کیسے آنکھ کھلے گی؟ یہ سب نفس کی شرارت ہے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں جی صبح کی نماز نہیں ہو رہی، تو جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے سوچنے والی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچنے والی بات کہ بھائی آپ رات کو سوتے کتنے بجے ہیں، سب سے پہلے سوال یہ پوچھو. اکثر لوگ آج کل رات کو سونے کا معمول کیا ہے، 12-1 سے پہلے نہیں سوتے، یہ وہ بس گھر آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور 9-10 کھانا کھاتے ہیں. 9-10 کھانا کھائیں گے تو طبعی طور پر 2-2.5 سے پہلے نیند نہیں آئے گی. اگر آپ نے 9 کھانا کھایا تو 12 سے پہلے نہیں سو سکتے. 10 کھانا کھایا آپ نے رات کا تو آپ پھر 1:30-1:30 سے پہلے نہیں سو سکتے. ہاں اگر آپ شام کا کھانا، رات کا کھانا 7-8 کھائیں تب جا کے آپ 10 تک سو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں سو سکتے. ایک تو ہماری ترتیب، حضرت نے بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ زندگی کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، وہ ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے. آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب نفس کی شرارت ہے، کیونکہ تمہارے دل میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے نفس ترک نماز کے لیے نامعقول عذر اور بہانے کرتا رہتا ہے. یاد رکھو، نماز کا ترک کرنا تو معمولی بات نہیں ہے، یا اللہ جل شانہ کی حکمرانی ہے، دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بڑی سنگین سزا ہے. عبرت کی نظر سے دیکھو، آج جو گھر گھر پریشانیاں اور بیماریاں زور پکڑ رہی ہیں وہ یہی شامت اعمال ہے، جس سے پناہ مانگنے کی بھی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ نماز پڑھی جاتی، جس کے وبال سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور اپنے شامت اعمال کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ ہونے کا وبال ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم ان کی طرف رجوع ہوتے رہیں، تاکہ ہر حال میں اس کی رحمت ہمارے شامل حال رہے. آگے فرماتے کہ اپنے وقت کا انضباط کر لو، انضباط کا مطلب نظم و ضبط کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ سے بڑی برکت ہوتی ہے اور سب ضروری کام آسانی سے ہو جاتے ہیں اور نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا ہوتی رہتی ہیں اور دل میں سکون رہتا ہے، اس کی بڑی قدر کرو. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں کوئی دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کو گولی مار دوں. ایسے ناقدردان ہے یہ وقت کا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی فضولیات مبتلا ہو گیا. ارے عشاء کی نماز تو تم کو سارے دن کی ناپاکی سے اور آلودگی سب سے پاک کر چکی تھی اور پھر تم اس میں مبتلا ہو گئے، عشاء کے بعد پھر وہی لغو باتیں شروع کر دیں، تو جب خود دیدہ و دانستہ اپنی آفت برباد کر رہے ہو تو ہم اس کا تدارک کیا سب بتائیں. پھر کہتے ہیں کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، صبح کیسے آنکھ کھلے؟ اسی طرح ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں بڑے ناقدردان ہیں. یہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا. اس وقت اللہ تعالیٰ عالم کائنات میں ایک نئی روح پیدا فرماتے ہیں، ایک نئی تازگی آتی ہے، زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں جن سے جسم اور جان میں تازگی آ جاتی ہے. اس وقت تم پڑے سو رہے ہو، عالم امکان میں بیداری کا سمان ہے، نباتات میں نئی جان آ رہی ہے، حیوانات اور پرندوں سب پر سکون اور فرحت طاری ہے، اور اپنی اپنی زبان میں سب اللہ تعالیٰ کے ذکر مشغول ہیں، اس وقت تم غافل پڑے سو رہے ہو، تمہارے دل و دماغ سب بے حس ہیں، یہ بڑی ناقدری کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ صحت خراب ہے، وہ بیماری ہے اور یہ پریشانی ہے، فلاں کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، آئے دن طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ تم فطرت کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ طبی لحاظ سے بھی دیر میں سونا اور دیر میں جاگنا دونوں مضر ہیں، تندرستی خراب ہو جاتی ہے، دیدہ دانستہ ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں اور پھر شکایت کرتے رہتے ہیں۔ خیر یہ تو طویل بات تھی، بہرحال اس پر انشاء اللہ کلام ہوتا ہی رہے گا، اور حضرت انشاء اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی تشریح بھی فرمائیں گے۔ میں نے تو حضرت کو حکم پورا کرنے کے لیے تبر رکن کے ناغہ نہ ہو بیٹھ گیا، اور حضرت کی اور بڑے حضرات کی چند باتوں کو آپ کی خدمت میں نقل کر دیا۔ دوسری چیز جس کی طرف حضرت توجہ دلاتے ہیں، اور اب ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ کریں گے، وہ کیا ہے کہ وہ ذکر کرنا ہے۔ اچھا ذکر، یہ جو ہم ابھی ذکر کریں گے، جو ہمارے مشائخ نقشبند کی طرف سے ہم کو سکھایا گیا ہے، یہ ایک مشق ہے، اس کو سمجھیے گا۔ مشق کا کیا مطلب ہے؟ ایک مقصد ہے، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مشق کی جا رہی ہے، اور مشق کیا ہے کہ عارضی طور پر آنکھوں کو بند کر لیا جائے۔ اچھا بعض لوگوں کو آنکھیں بند کر کے ذکر نہیں آتا، خراٹا آتا ہے، وہ ذکر نہیں آ رہا، خراٹا آ رہا ہے، تو آنکھوں کو کھول لیں، ٹھیک ہے، تاکہ خراٹا نہ آئے، صحیح ہے نا؟ کیونکہ مقصد تو بیداری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے غفلت میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بہر مقصد یہ تھا، یکسوئی کے لیے آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے، اور دل پر توجہ کرو کہ لفظ اللہ لکھا ہے، میرے دل پر کیا لکھا ہے؟ لفظ اللہ لکھا ہے، اور دل اللہ کو محبت سے پکار رہا ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے اللہ 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 اللہ، تو ایسی محبت سے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی محبت متوجہ ہو رہی ہے، اللہ پیار اور محبت سے ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور نورانیت اور روحانیت دل میں آ رہی ہے، اور دل اور مچل رہا ہے اللہ کی محبت میں، اور مچل رہا ہے اور پکار رہا ہے اللہ اللہ۔ تو اس تصور کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ابھی ذکر کر لیتے ہیں، یہ ذکر کی مشق ہے، اور جیسے بتایا پورے شریعت مطہرہ پر ڈالنا یہ اس ذکر کا مقصد ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لا إله إلا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت يا الله ابن كرم فرما. جیسے ہم نے حضرت ڈاکٹر صاحب عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو پڑھا یا اللہ ان ملفوظات پر حضرت کی باتوں پر ہمارے اکابر کی باتوں پر ہمارے مشاعر کی باتوں پر ہمارے حضرت کی اظہاری وہ باتیں یا اللہ جو ہماری تربیت کے لیے اسلام کے لیے ارشاد فرمائی ہماری اصلاح کے لیے جو باتیں ارشاد فرمائی یا اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم کو بھی محبت والی ایمان والی معرفت والی اپنے قرب والی یا اللہ سچی اور حقیقت والی نماز نصیب فرما دے. یا اللہ نماز کی حقیقت نصیب فرما دے. یا اللہ نماز کا نور نصیب فرما دے. یا اللہ نماز کی حلاوت نماز کی مٹھاس نماز میں مناجات نماز کا شوق یا اللہ خوش اور خضوع والی نماز نصیب فرما دے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز صاحب اکرام والی نماز یا اللہ مقربین والی نماز یا اللہ ہم کو بھی نماز کا اہتمام نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك أو حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.